أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی کرم ہے, اس نے ہمیں دین کے راستے میں ذمہ داریاں اٹھانے کی سعادت نصیب کی, آگہی اور شعور نصیب کیا. اللہ کے نبی نے مشہور و معروف روایت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ کہلائے گا کہ جو دوسرے مسلمان کے احوال کے اوپر اہمیت دیتا ہو, ان کے واقعات کو سمجھتا ہو. مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن اپنے زمانے کو پہچاننے والا ہوتا ہے, مومن کو سازش کرنے والے بار بار نقصان نہیں پہنچا سکتے, مومن کے اندر ہوشیاری ہونی چاہیے. یہ جو ہم لوگوں نے طریقہ کار رکھا کہ ہم سیاسی پروگرام رکھیں, پولیٹیکل انالیسس ہو, اس کا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے احوال کو جانتے ہوں, جو سازشیں, جو منصوبے دشمن اسلام کے کر رہے ہیں ان کو ہم پہچانتے ہوں, جو واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پروردگار کا انتہائی شکر ہے جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ زمانہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, انتہائی اہم زمانہ ہے. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں یہ دعوے سے کہوں, اور میں اس کو کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, کبھی ثابت کرنے کا موقع ہوتا ہے, ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ شاید اسلام کی تاریخ میں, کم از کم کہوں گا غیبت کبریٰ کے زمانے میں, اتنا اچھا ٹائم میرے خیال میں کبھی نہیں آیا تھا. میں اس کو اس حد تک اہم سمجھتا ہوں. تو 500-600 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ 1100-1100 سال کی بات ہو رہی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں یہ 1100-1100 سال کا سنہری دور ہے جس کے اندر میں اور آپ ہوں. اور الحمدللہ خدا متعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر ایسے عظیم الشان لوگ رکھے ہیں, جس طرح کہ یہ افراد شہید ہوئے جو چند دن پہلے شہادتیں واقع ہوئیں, حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس, اور ان کے ساتھ دوسرے جو افراد شہید ہوئے. ان تمام شہداء کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کی شہادتوں کے اثر میں قوموں کو بیداری نصیب فرمائے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چونکہ جدید ترین جو حالات ہمارے پاس تھے وہ شروع یہاں سے ہوئے تھے, لہذا میں اپنے اس انالیسس کے اندر اسی سے شروع کروں گا. اور اس سے پہلے ایک سوال کو ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, وہ یہ کہ ان کو شہید کیوں کیا ہے. ہمارے پاس 2-3 راستے ہیں. ایک راستہ تو ہم یہ سوچیں کہ اس سے پہلے کبھی یہ دو افراد, یا مثلا قاسم سلیمانی, دشمن کے نشانے پر آئے ہی نہیں تھے. ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ دشمن کے نشانے پہ کبھی نہیں آئے ہوں گے, یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ دشمن کے نشانے پر آئے ہوں گے, ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں, ایک اور چانس ہے, وہ یہ کہ اس سے پہلے جو سازشیں کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ سازشیں چھپی بھی سازشیں تھیں, وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. ہاں, یہ بات صحیح ہے, دشمن نے کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ ان لوگوں کو چھپ کر شہید کرے, ایسے شہید کرے کہ پتہ نہ چلے کس نے مارا ہے. اس کی بہت دفعہ کوشش کی لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے. ہاں, یہ کہ یہ پہلے نشانے پہ رہے ہوں گے لیکن نہیں مارا تھا, تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا یہ اب کیوں شہید کیا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس ایک اور آسان راستہ ہے. ایک اور راستہ یہ ہے جو میں پہلے انالیسس کے اندر مختلف مقامات پہ کہہ چکا ہوں, وہ یہ کہ یہ لوگ پورٹرے ایسے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک احمق آدمی ہے, ٹرمپ کو کسی معاملے کی کوئی خبر نہیں ہے, اور وہ اپنی حماقت میں ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو سسٹم اپروو نہیں کرتا. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن سسٹم ہے, یہ سسٹم کچھ چاہتا ہے, سوچ سمجھ کے کرتا ہے, اس سسٹم کے اندر ایک غلط آدمی آ گیا ہے. وہ غلط آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ غلط آدمی فیصلے سوچے سمجھے بغیر کر رہا ہے. میرا اپنے خیال ہے یہ بھی غلط بات ہے, یہ دکھا ہوا ہے. اس کے اوپر میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اور میرا اپنے خیال ہے آخری پروگرام جو تھا اس کے اندر میں نے تفصیل سے اس کو عرض کیا تھا کہ یہ خود ایک طریقہ کار ہے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو دکھانے کا. کہ آپ کیا دکھاتے ہیں؟ مثلا یہ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس عقل نہیں ہے, میرے پاس انالیسس نہیں ہے, اور میرا جب جو دل آئے گا میں کر ڈالوں گا بغیر سوچے سمجھے. تو دکھاتے ہیں کہ کیوس ہے, دکھاتے ہی ہیں کہ کیلکولیشن نہیں, جبکہ پیور کیلکولیشن ہوتی ہے. یہ دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امریکن سسٹم ہے وہ عقل مند ہے اور ٹرمپ اس کے اندر ایک احمق ہے جو خود سے کچھ کام کر رہا ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ سسٹم ہی ہے, لیکن یہ سسٹم مجبور ہو گیا ہے کہ اس آدمی کے ذریعے سے اپنے کاموں کو انجام دے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ پچھلے پروگرام میں میں نے اس کو بہت تفصیل سے عرض کیا. یہ سسٹم کا ویکنس ایک ایسے لیول کے اوپر پہنچ گیا ہے, سسٹم کی کمزوری ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ سسٹم اپنے آپ کو عقل مند نہیں دکھا پا رہا. چونکہ اگر وہ اپنے آپ کو عقل مند دکھائے گا تو اس کو کچھ ایسے لاسز ہو رہے ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا. یعنی میرا کنکلوژن اس معاملے میں یہ تھا کہ جو بھی سسٹم ہے, جو استکبار کا سسٹم ہے جس کو آپ امریکن سسٹم تعبیر کر سکتے ہیں, البتہ یہ سسٹم صرف امریکہ کا نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ایک سمبولک ٹرم کے اندر کہتے ہیں امریکن سسٹم, اس امریکن سسٹم کی ویکنس اب ایک ایسی جگہ پر آ گئی ہے, یہ لوگ اپنے آپ کو ریشنل نہیں دکھا پائیں گے, ان کو کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جو ار ریشنل نظر آئیں گے, عقل مندی نہیں نظر آئے گی. اور ان کے یہ کام کیوں کریں گے؟ یہ کام اس لیے کریں گے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو پھر ان کو دنیا کے سامنے جواب دینے پڑیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اس جواب سے بچنے کے لیے راستہ کیا نکالا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے راستہ یہ نکالا ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ ایک مثلاً, اب میں ایک لفظ سخت استعمال کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, مثلاً ایک دیوانہ ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے. رپورٹ دیکھی تھی میں نے تو اس میں یل یونیورسٹی کی ایک خاتون تھیں کہ جو پولیٹیشنز کے سائیکالوجیکل انالیسس کی ماہر تھیں اور کئی انسٹیٹیوٹس کی وہ ڈائریکٹر بھی تھیں, چیئر پرسن بھی تھیں. انہوں نے اس کا انالیسس کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ ہے اس کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہے, اس کے فیصلے ریالٹی کے اوپر مبنی نہیں ہے. تو بھائی عرف عام میں ہم اس کو دیوانہ کہتے ہیں. تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن یہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ بھی پورٹری کر رہے ہیں, یہ سسٹم اس جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا یہ جو قاسم سلیمانی کو مارا گیا ہے یہ پرسنل ٹرمپ کا ڈیسیشن تھا, امریکن سسٹم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں کہوں گا نہیں, میں قبول نہیں کر سکتا اسے, میں اسے قبول نہیں کر سکتا. تو پھر کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکن سسٹم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا جہاں وہ مجبور تھا کہ یہ بدنامی لے اور قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹائے. امریکن سسٹم اپنی کمزوری میں ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گیا تھا. اس زمانے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی بہت سامنے. انہوں نے ایرانی سسٹم کے اوپر دشمنی میں بہت محنت کی ہے. ایک دفعہ دشمنی ہوتی ہے کھل کے ہوتی ہے, آپ ایک جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کو حملہ کرنے کے بعد کمزور کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کھل کے حملہ کریں تو آپ کو فائدہ نہیں ہے, آپ 10 طریقے اور استعمال کر کے اس سے دشمنی کرتے ہیں. انہوں نے 8 سال کھل کے حملہ کیا صدام حسین کے ذریعے سے, اس کے بعد چھپ کے حملے کیے, 10 طریقے استعمال کر لیے تاکہ سسٹم کو کسی طریقے سے کمزور کرے. اور جو پچھلے سالوں کے اندر ہوا وہ یہ کہ یورپین امریکنز نے مل کر ایران کے ساتھ مذاکرات کیے, اس سالوں مذاکرات کرنے کے بعد ایک ایگریمنٹ تیار ہوا اور وہ ایگریمنٹ ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایرانی عوام کو مایوس کرنے کے 10 طریقے استعمال کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 1-2 مہینے پہلے جب وہ پیٹرول کے ایشو کے اوپر جب اس کی پرائسز بڑھائی گئیں تو پورے ایران میں ڈیمونسٹریشنز ہوئے, اور اس میں جناب علی یہ دکھایا کہ جیسے پوری ایرانی عوام حکومت کے خلاف ہو گئی ہے. अब यहाँ पे मैं रुककर एक जुमला पे अपने दोस्तों से भी कहूँगा, कुछ हमारे दोस्त हैं जो इस बात से बड़े खुश होते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई पॉइंट मिल जाए बस। मैं पर्सनली ईरान तुरान का हामी नहीं हूँ, मैं ईरान कंट्री होने के नाते उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन अमीर मोमिनीन अगर ये फरमाते हैं कि जालिम की मुखालफत करो और मजलूम का साथ दो, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसका साथ नहीं दूंगा। अगर मैं किसी को जालिम देखूंगा तो मुझे जालिम के खिलाफ बोलना होगा, किसी को मजलूम देखूंगा तो उस मजलूम का साथ देना होगा। अब वो कंट्री कौन सा कंट्री है, वो ईरान है या इराक है, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। तो यूं शो किया जैसे ईरानी कौम अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गई है। ये देखो तमाम शहरों के अंदर मुजाहरे हुए, अफवाहें फैलाई कि मसलन 1600 लोग मारे गए हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने, अब मैं उनको क्या बोलूं, ये कहा कि जितने लोग मरे ना सबको हाज सुलेमानी ने कत्ल किया था, इस तरह की बातें की। अच्छा, अमेरिकन सिस्टम ये कंसीडर कर रहा था कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, इतने मुजाहरे किए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरानी हुकूमत और ईरानी अवाम में फासला बहुत ज्यादा हो चुका है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे दुश्मनों को इंतहाई अहमक खल्क किया है, ये मैं इसके ऊपर खुदा का बहुत शुक्र अंजाम देता हूं कि इनको नहीं पता कि रियालिटी क्या है, ये अपने फिक्शंस के अंदर बैठकर सोचते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ईरानी हुकूमत कमजोर हो गई है, उनके बकौल आयतुल्लाहों की हुकूमत कमजोर हो गई है, मजहबी लोग इनसे दूर हो गए हैं, अब टाइम है स्ट्राइक करने का। तो इस वजह से इन्होंने कासिम सुलेमानी के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की। और इससे पहले अगर आपको याद हो कि इन्होंने जो इराक के अंदर ईरानी एम्बेसी थी उसको, उसके ऊपर हमला करवाया, उसको जलाया, फिर इधर से जब लोगों ने हमला किया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर तो उसके ऊपर अटैक हुआ। तो इस बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने देखा मौका अच्छा है कि हम आज कासिम के ऊपर हमला करेंगे, हुकूमत कमजोर हो चुकी होगी, इसकी शहादत से ईरानी गवर्नमेंट को यह मैसेज मिलेगा कि देखो तुम्हारा वक्त इख्तिताम को है। इनका दिमाग ये सोच रहा था। इस बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने आकर हमला किया, उस मुजाहिद को इन्होंने शहीद किया, उसके साथ दोस्तों को शहीद किया। लेकिन एक खुदा नुमताल का अपना एक निजाम है, खुदा का लाख लाख शुक्र है हम लोग सैयदुश्शहदा के चाहने वाले, हम लोग सैयदुश्शहदा के मानने वाले, जो हजारों पैगाम और हजारों दर्स हम करबला से ले सकते हैं, उनमें से एक दर्स ये है, शहादतों से हमें नुकसान नहीं होने वाला, शहादतों से कभी नुकसान नहीं होगा। ये जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद हो रहे थे बदतरीन हालात में, तब भी हम बार बार कहते थे कि देखो हमें शहादतों से नुकसान नहीं होगा। और जब इतने बड़े लोग शहीद होते हैं जैसे हाज कासिम जैसे लोग, जब इंसान ये सोचते हैं, किसी ने मुझे मैसेज लिखकर भेजा कि शियत की बैकबोन नाउज़ुबिल्लाह ताला खत्म हो गई, मैंने उससे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा मुजाहिद, खुदा ने मुताल का एक अजीब मकाम रखने वाला बंदा था, लेकिन खुदा ने मुताल ने कभी ये नहीं होने दिया कि उसका कोई बंदा अपना पाकीज़ा खून बहाए और खुदा उसके खून को नाउज़ुबिल्लाह ताला हदर होने दे, ज़ाया होने दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा मजलूमियत के अंदर जो लोग शहीद हुए, मसा आयतुल्ला शहीद मोहम्मद बाकर सदर और उनकी बहन बिनतुलुदा, इनके जैसे लोगों की शहादतों को भी खुदा तआला ने जिंदा रखा है। ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ, जिस दिन ये बुजुर्गवार शहीद हुए और उनके साथी शहीद हुए, खुदा तआला ने शहादतों के नतीजे में नक्शे तब्दील कर दिए, साजिशें खत्म हो गई। यानी पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि इराकी और ईरानी एक दूसरे के दुश्मन है, जो शहादत के अगले चंद घंटों में हासिल हुआ है वो इराकी और ईरानी अवाम के अंदर वहदत का इजहार है। इन शहदा के जनाजे इराक के बड़े बड़े शहरों के अंदर उठाए गए और कितनी अजमत के साथ उठाए गए। तो अगर मैं उसको गिनवाऊं कि इन शहादतों के नतीजे में क्या कुछ हासिल हुआ, तो मैं कहूंगा सबसे पहली चीज जो हासिल हुई वो ये कि इन दुश्मनों ने जो इन दो कौमों के दरमियान तफरका डालने की कोशिश की थी, खुदा ने मुताल ने उस तफरका का खात्मा करवा दिया। दूसरा असर हमें ईरान के अंदर नजर आया, इतना प्रोपेगेंडा मचाया था कि ईरानी कौम ईरानी हुकूमत से अलहदा हो गई है, वो लोग अपनी हुकूमत से नाउमीद हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी पब्लिक आई, इतनी पब्लिक आई जिसका कोई हिसाब नहीं है अपने लोगों के पास। यानी वो बताने वाले बता रहे हैं कि भाई ये जितनी पब्लिक आई थी, एक दफा आयतुल्ला खुमैनी के जनाजे में लोग इतने आए थे जितना अब इतने उसके बाद इतने लोग यहां पर आए। اور کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر اظہار ہوا، اور لوگوں کے اندر سب سے بڑی بات جو یہ دشمن ہمیں نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب یہ دھمکی دیتے ہیں، بزدل دھمکی سے ڈرتا ہے، بہادر دھمکی سے نہیں ڈرتا ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ہے، اس کے اندر اور ہمت آتی ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ خدا نے دشمنوں کو ہمارے احمق خلق کیا ہے، اس کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے ایرانی حکومت کو اور ایرانی عوام کو ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ایرانی عوام کو دھمکی دے کے دبا سکتے ہیں۔ اور جب میں ایرانی کہہ رہا ہوں تو ایرانی اور عراقی کا بھی میرے نظر میں کوئی کانسیپٹ نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو بھی سید الشہداء کے راستے پہ چلے گا دھمکیوں سے نہیں دبے گا، یہ غلط سمجھ رہے ہیں یہ لوگ۔ اور جیسے انہوں نے کیا، انہوں نے اس سردار کو شہید کیا اور یہ سوچا کہ ہم دھمکیاں دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، بالکل الٹا ہو گیا، بالکل الٹا ہو گیا۔ ایسی جگہوں پر اس شہید کی حمایت میں لوگ باہر آئے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پوری دنیا کے اندر۔ اور یہاں پہ ایزان محترم ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں، اس میں ایڈیشن کر دوں، اگر کوئی واقعہ سمجھنے والا ہو تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھو بردر، دلوں پہ حاکمیت خدا کی ہے، حاکمیت خدا کی ہے۔ یہ جو اتنے لوگ روڈوں پر آئے ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، انہوں نے مثلاً ریلیز کی ہیں، حمایتیں کی ہیں، مت سوچو کہ یہ سیاسی عمل ہوا ہے، یہ سیاسی عمل نہیں ہے، یہ مانوی عمل ہے، یہ ایک مانوی عمل ہے کہ جب کوئی خدا کی راہ میں قربانی دیتا ہے، جان دیتا ہے، اتنی مظلومیت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ جو میں چند جملوں میں عرض کروں گا، تو خدا بھی اس کی عزت کا خیال کرتا ہے، خدا اس کو بزرگ کر دیتا ہے۔ اس بندے خدا کے اندر خاص بات کیا تھی؟ انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، اس میں خاص بات کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں، لیکن اگر میں بالکل انتخاب کروں رہبر کی تقریر سے اور دوسرے لوگوں کی باتوں سے، تو تین باتیں ہمیں ان کے کام میں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، انتہائی مخلص انسان، انتہائی مخلص انسان، نہ صرف مخلص بلکہ اتنا مخلص کہ جتنا خلوص ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر کم نظر آئے۔ نہ نمائش چاہتا ہے، نہ اپنا نام چاہتا ہے، نہ حتیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے کہ مثلاً یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ اب کا بیہیویئر دیکھیں لوگوں کے ساتھ، خلوص کی ایک انتہا اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے شاید مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے مالک اشتر کیسے ہوتے تھے، امیر مومنین کے سپہ سالار کیسے ہوتے تھے، یہاں اپنی زبان سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو خلوص بے پناہ۔ نمبر دو، عقل اور تدبیر۔ جو رہبر معظم نے کہا، ایک انسان کے اندر کبھی دینداری ہوتی ہے لیکن دینداری کے باوجود تدبیر نہیں ہوتی۔ اس بندے خدا کے اندر خلوص بھی بے پناہ تھا اور اس خلوص کے ساتھ خداوند متعال نے اس کو تدبیر سے نوازا تھا کہ پلاننگ اس کی بہت زبردست تھی۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات جو تھی وہ غیر معمولی بات، وہ ان کی شجاعت تھی۔ اور ان تینوں کو اگر آپ نچوڑ کر ایک جگہ پہ لے کے آئیں گے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بندہ اللہ کا بندہ تھا، خدا کی بندگی نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی انسان مثلا فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بھول جاتا ہے کہ مثلا میری بات سے فلاں کے اوپر کیا اثر پڑا، یا مثلا میں نے فلاں کی چیز کو ہاتھ لگا لیا۔ ان کے واقعات اتنے مشہور ہیں، شہادت سے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پچھلے سال مجھے یاد ہے ان کا ایک کلپ، ان کا ایک واقعہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ عراق کے اندر تھے، وہ کسی شہر کے اوپر آئی ایس نے حملہ کیا ہوا تھا، تو سارا شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا، یہ اس شہر کے اندر گئے تھے آئی ایس کو روکنے کے لیے۔ تو ایک رات کسی گھر میں رکتے ہیں، اب وہ رات کہاں پہ رکے ہیں، جو ان کے ٹھکانے تھے وہ بہت دور تھے، شہر سب خالی پڑا تھا، سارے گھر خالی پڑے تھے۔ تو لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہاں پیچھے جائیں گے تو ہماری تو بہت مسائل ہو جائیں گے، یہ جو گھر خالی ہیں ان میں کسی میں رک جاتے ہیں۔ تو پہلے مان نہیں رہے تھے، پھر ایک گھر کے اندر رکے، پھر جس گھر میں رکے وہاں انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کیا، تو وہاں اپنے گھر کا نمبر لکھ کر آئے تھے کہ بھائی میں نے تمہارے گھر سے یہ چیزیں اٹھائی ہیں، یہ چیزیں کھائی پیے کیا ہے، یہ اس کا میں پیسہ یہاں پہ رکھ چھوڑ رہا ہوں، اور یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو مجھے فون کرنا، میں صحیح کروں گا اسے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فوج کا کمانڈر۔ اور کس رات کر رہا ہے، کس گھر کے لیے کر رہا ہے؟ جس کا گھر والا چھوڑ کے جا چکا ہے، پورا شہر خالی پڑا ہے۔ اس خاطر ان لوگوں کو خدا نے خلوص دیا اور اس خلوص کی وجہ سے خدا نے یہ عزت دی. تو بہت سارے ہمارے لیے اس کے اندر پیغام ہیں، بہت ساری الحمدللہ رب العالمین نشانیاں ہمارے لیے میسر ہوئیں. تو خدا نے ان کی شہادتوں کے صدقے میں نمبر ایک قوموں کو متحد کیا، نمبر دو جتنی سازشیں کو ان دشمنوں نے کی ہوئی تھی ان تمام سازشوں کو پروردگار عالم نے نابود کیا، تیسرا ایک جو بہت بڑا کام ہوا اور وہ کام یہ ہوا کہ جو قومیں کسی حد تک خاموش ہو رہی تھیں کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان کے اندر بھی یہ سوال آیا کہ اگر اب بھی کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر ہم زندہ کس بات کے لیے، کب کرنا ہے پھر؟ ایسی ایسی نشانیاں سامنے آنے لگیں جس سے انسان کے ذہن میں سوال ابھرا کہ بھائی اگر یہ سب لوگ قربانی دیتے ہوئے اتنے آگے جا رہے ہیں اپنے امام کی نصرت کے لیے، ہم لوگ کہاں پہنچیں گے پھر؟ تو کچھ چیپٹرز ہیں جو اس کے اندر مسلسل آتے رہے، میں نے چند منٹس میں اس کو بریف کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا چونکہ حالات بہت تیز ہیں اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آرائز پیش کرنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کے بعد جو حالات پیش آئے ظاہر ہے اس کے اندر بہت تیزی ہے. کئی سال پہلے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو ہم یہ عرض کرتے تھے، ایک روایت ہے ہمارے پاس اللہ کے نبی سے اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب یہ ہمارے فرزند تشریف لانے لگیں گے، اور اس زمانے کو ظاہر روایت کے اندر آخر الزماں کہا جاتا ہے، تو کہا کہ آخر الزماں کے اندر حالات کی تیزی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ اپنی عقل سے سمجھ نہیں پائیں گے کیا کچھ ہو گیا. تو ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے 10 سال سے اوپر ہو رہا ہے اور ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی حالات کی تیزی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اب آپ تصور کریں چند دنوں کے اندر اتنا کچھ ہوا ہے کہ میں اگر صرف چند دنوں کے کاموں کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں میں نہیں کر پاؤں گا، ایک گھنٹے میں بھی نہیں کر سکتا اس کام کو میں. جب ان کی شہادت ہو گئی اس کے بعد امریکن سسٹم نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ سب دبک کے بیٹھ جائیں گے، سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، سب لوگ اپنی آوازیں دبا دیں گے، ایرانی حکومت مثلا انقلاب جو ہے وہ شکست کی طرف جائے گا، وہ لوگ ہمتیں ہار جائیں گے، عراقی یہ کریں گے وہ کریں گے، سب الٹا ہو گیا. اب ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا مصیبت کر دی. ایک بات کنفرم آپ کو بتا دوں، جو اس شہادت کے بعد ایرانیوں نے میزائل اٹیک کیا، اس کے بعد ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے عزیزان محترم، 2020 کے بالکل اسٹارٹنگ میں ایک ایسا کام ہوا ہے جس نے 70 سال کی تاریخ کو تبدیل کیا ہے، 70 ایئرز کی ہسٹری کو. وہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں کبھی ہسٹری لکھی جائے گی اس دور کی تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ 2020 تک آتے ہوئے امریکہ کے سپر پاور ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ممکن ہے بہت سارے لوگ اس کو تسلیم نہ کریں، قبول نہ کریں، میں صرف ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سیکنڈ ورلڈ وار کی بات سے لے کے اب تک امریکہ سپر پاور کے طور پر لوگوں کے سامنے رہا ہے. اچھا جس کو رشیا کو وہ سیکنڈ سپر پاور کہتے تھے اس کو گرنے میں کتنے مہینے لگے وہ مجھے اور آپ کو پتا ہے. 1990 کے اندر یوں لگا جیسے دھڑام سے ختم ہو گئی، اس کا مطلب ہے وہ سپر پاور تھی ہی نہیں، یا تو انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا یا انہیں کا کوئی معاملہ ہوگا. تو یہ ایک سپر پاور کے نام سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کام کر رہے تھے، اور اگر اس کو بھی میں قبول کروں کہ نہیں رشیا ایک سپر پاور تھی، تو کم از کم 1990 کے بعد سے تو اب تک کوئی چیلنج نہیں تھا ان کے سامنے. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا کنٹری جو 70 سال سے سپر پاور ہونے کا دعوے دار ہے، اس نے ایک شخص کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک حکومت نے اس کی بہت بڑی بیس کے اوپر میزائل مارے ہیں، اور وہ سپر پاور یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لہذا ہم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. 70 سال میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ سپر پاور کے بیس کے اوپر کوئی 10 میزائل مار دے اور وہ جواب نہ دے، یہ سپر پاور ہے؟ الحمدللہ رب العالمین حاج قاسم کی شہادت نے جو دنیا کو ایک تحفہ دیا ہے وہ یہ کہ ان کے سپر پاور ہونے کا معاملہ ختم ہو گیا. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے اندر انالسٹ نے لکھا کہنے کا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں دن لکھا جائے گا کہ یہ وہ دن تھا جب دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے. قطعاً نہیں ہے. اچھا اب یہ جواب کی جناب علی, اس میں امریکنز مرے یا نہیں مرے, مرے یا نہیں مرے, تو میں یہ کہوں گا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ 10-11 میزائل ڈلیں اور جو کریٹرز وہاں پر بنے ہیں, آپ نے اگر سی این این کی کلپ دیکھی ہے, سی این این کی رپورٹر نے اس بیس کو وزٹ کیا عین الاسد کو, اور وہاں پہ جا کر اس نے ایک میزائل کا جو امپیکٹ تھا وہ دکھایا ہے, ایک میزائل کا امپیکٹ, تو یہ سمجھ لو کہ شاید 1.5-2 منزلہ گڈھا ہوا ہوا ہے اس کے اندر, اور کئی میٹر چوڑا, کئی میٹر ڈائمیٹر کے اندر گڈھا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ بیس میں جو تباہی ہے وہ ناقابل تصور ہے, سی این این کی کورسپونڈنٹ کہہ رہی ہے, اور ان کا دعویٰ کیا ہے یہاں پہ کوئی امریکن نہیں مرا. میں نے کہا چلو نہیں مرا, ہمیں بھی جانوں کے جانے سے کوئی کام نہیں ہے, سروکار نہیں ہے, ہمیں صرف ایک سروکار ہے, وہ یہ ہے کہ مرا یا نہیں مرا, تم میں ہمت ہے جواب کی یا نہیں ہے یہ بتاؤ. ہمت ہے, ہمت تھی تو جواب کیوں نہیں دیا تم نے. یہ الحمدللہ رب العالمین میرے جیسا آدمی اپنی جوانی میں امام خمینی کے افکار کو پڑھ پڑھ کے یہ دیکھتا تھا کہ وہ فرماتے تھے دنیا میں جتنی خرابیاں, اس کی جڑ شیطان بزرگ امریکہ ہے. ہم نے اپنی ساری جوانی اس کے اوپر گزاری کہ خدایا کبھی تو وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب امریکہ کی ذلت و خواری دیکھے اپنی آنکھوں سے. تو میں خدا کا شکر کرتا تھا, میں اپنی زندگی میں سوچتا تھا کبھی صدام کو مرتے دیکھوں, الحمدللہ. کبھی میں سوچتا تھا خدایا امریکہ کا زوال بھی تو دکھا کبھی, الحمدللہ رب العالمین میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. اب انشاءاللہ خدا نے متعلق ایک اور چیز دکھائی, یہ آل سعود کبھی برباد ہوتی دیکھوں انشاءاللہ. ان تمام کامیابیوں کے لیے خدا کا شکر بجا لانے کے لیے اور مزید کامیابیوں کی دعا کے لیے, اور جو مجاہدین اسلام ہیں ان کی نصرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو شہادت سے جو بہت بڑا ایک فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کا خواب دنیا سے ختم ہو گیا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اگر ہم لوگ 4 دن پہلے ہوتے تو ہمیں سوچنا ہوتا کہ امریکہ جب یہ ضرب اٹھائے گا ایرانی جواب دیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے, جب وہ جواب دیں گے تو ایرانی کیا جواب دیں گے. جب بھی کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے آگے تک جا کر انسان پلاننگ کر سکتا ہے. یہاں پہ میں اسٹریٹجی کے حوالے سے 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وار اسٹریٹجی, آج دوپہر بھی میں کسی کے سامنے کہہ رہا تھا, میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قاسم سلیمانی صاحب تھے ان کی اسپیشلائزیشن کیا تھی. اچھا ہم سب کو معلوم ہے ان کی اسپیشلائزیشن یہ تھی کہ انہوں نے جو قدس بریگیڈ تھی جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر کفر اور استکبار کے نظام کے خلاف مظلوموں کو متحد کریں, ان کو مضبوط کریں, یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کے کام میں کمپلیکیشن یہ تھا کہ یہ کھل کر دشمن کے سامنے آ کر حملہ کرنا چاہیں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گھر کے مین ڈور سے, تو وہ شاید حملہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس آرمی نہیں ہے. بھائی فلسطین کے اندر آپ ہیں اسرائیل کے سامنے, اسرائیل کے پاس ایک پوری آرمی ہے, فلسطین کے پاس آرمی ہے نہیں, وہ آرمی ہے ہی نہیں ان کے پاس. عراق کے اندر مجاہدین آئی ایس کے سامنے کھڑے, وہ آئی ایس پوری دنیا کی طاقتوں کی بیکنگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس بس کچھ بندے, تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو ہمیشہ ان کے دماغ کو یہ سوچنا ہوتا تھا کہ بھائی مجھے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے, اگر میں مین ڈور سے نہیں نقصان پہنچا سکتا تو اب کہاں سے نقصان پہنچاؤں گا, اب نقصان کیسے پہنچانا, لڑنا کیسے ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بہت بڑا ایک مسئلہ, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹے زمانے کی جنگ لڑنی ہے یا لمبی مدت کی جنگ لڑنی ہے, کم مدت کی جنگ لڑنی ہے یا لمبی مدت کی جنگ لڑنی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں ان کے اندر موٹیویشن کتنا ہے. اب ان 3 باتوں کو جمع کریں اور امریکہ کے اس چیپٹر پر آ جائیں. امریکنز نے قاسم سلیمانی کو کھل کر شہید کیا ہے, دیکھیے یہ چیپٹر اس سے بالکل مختلف ہے کہ قاسم سلیمانی کسی بم دھماکے کے اندر مارے جاتے، روڈ سائڈ پہ کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے اس پہ مارے جاتے، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ ایک ملک کا ایک جنرل ہے، ایک فوجی عہدیدار ہے، وہ ایک دوسرے ملک کے اندر موجود ہے، ایک تیسرے ملک نے کھل کر اس آدمی کو یہاں پر شہید کیا ہے. ایک کمانڈر عراقی، ایک کمانڈر ایرانی، تھرڈ کنٹری نے شہید کیا ہے، مارا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے مارا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایرانی جواب نہیں دیتے نا تو یہ سمجھ لو آپ لمبی مدت کی جنگ میں آپ ہار گئے. ایرانی نے اس کو ایک چیلنج دیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے. اگر انہوں نے کھل کر کیا ہے تو آپ کو جواب کیسے دینا ہے، کھل کے دینا ہے یا چھپ کے دینا ہے؟ آپ کو کھل کے دینا پڑے گا. اگر انہوں نے ایک ایسی جنگ میں آپ کو بلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مارا اور ہم جا رہے ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہم مار کے جانے والے نہیں ہیں، ہم یہاں رکیں گے، ہم کم مدت کی جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم لمبی مدت کی جنگ میں آئیں گے. چیلنج یہاں پر تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں آیا وہ جان دینے کو تیار ہیں؟ تو جس چیز کا اس وقت امریکہ کو سب سے بڑا ڈیفیسٹ اٹھانا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ ان کی فوج جان دینے کو تیار نہیں ہے. اور جس چیز کا اس وقت مجاہدوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ان کے لوگ جان دینے کو تیار ہیں. اب امریکہ نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس سسٹم کے اندر، امریکن سسٹم کے اندر اتنی سی بھی یہ طاقت ہوتی، چانس ہوتا کہ یہ ان مجاہدوں کے مقابلے میں کوئی فتح لے سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا 40 سال میں یہ جنگ کئی دفعہ ہو چکی ہوتی. یہ جو نہیں ہوئی ہے جنگ، وہ اس خاطر ہوئی ہے کہ یہ کبھی اس جنگ کے اندر نہیں جیت پائیں گے. اور آج جو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس جنگ کے اندر نہیں جیت پائیں گے. کیوں نہیں جیت پائیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ، اس طرف کے لوگوں کا موٹیویشنل لیول اتنا ہائی ہے، وہ جان دینے سے ہٹ نہیں رہے. اچھا یہ بات کہاں سے آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے کے اندر ایک اسٹریٹجسٹ سے میں بات کر رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو فلسطینی اور اسرائیل کا معاملہ ہے، اس میں فلسطینیوں کے پاس ہے کیا اسرائیلیوں سے لڑنے کے لیے؟ تو وہ اسٹریٹجسٹ تھے، ان کا کوئی زیادہ تعلق دین وغیرہ سے نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اس کا جواب سورہ جمعہ کے اندر ہے. میں کہا بھائی سورہ جمعہ کے اندر ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ میں نے اتنی دفعہ سورہ جمعہ پڑھی ہے. کہنے کہ آپ نے دیکھا اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی آرزو کرو. کہنے کہ یہ ڈفرینس ہے. اس طرف موت کی آرزو کرنے والے کتنے ہیں، اس طرف موت کی آرزو کرنے والے کتنے ہیں؟ تو عزیزان محترم سب سے بڑا ڈفرینس یہاں پر ہے. اور یہ ڈفرینس کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ ڈفرینس آیا سید الشہداء کی پیروی. آپ یقین مانیے جو سب سے بڑی طاقت اس وقت نظام کے پاس ہے وہ یہ طاقت ہے کہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ آئیڈیالوجی خود بخود ہمیں فتح و نصرت کی طرف لے کر جا رہی ہے. سید الشہداء کے احسان مند ہیں اور اسی وجہ سے یہ طاقت الحمدللہ رب العالمین نصیب ہوئی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. نیئر فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آگے کی ایکویشن میں ایک بات کنفرم ہو گئی ہے، امریکہ سپر پاور نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. اگر سپر پاور نہیں ہے، ایرانی میزائلز ان کی بیس پر آئے، یہ اپنی بیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، جبکہ ان کے دعوے یہ تھے کہ ان کے پاس کئی بلین ڈالر کا ڈیفینس سسٹم موجود تھا جو انہوں نے سعودیوں کو بھی بیچا، پتہ نہیں کس کس کو بیچا ہے. تو نیکسٹ فیز میں کیا ہوگا؟ نیکسٹ فیز میں یہ ہے کہ اسرائیل، سعودی اور تمام عرب ملک اپنے آپ سے ایک سوال کریں گے کہ جس امریکہ کو پیسہ دے دے کر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچائے گا، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یہ ہمیں بچا سکے گا یا نہیں بچا سکے گا؟ اتنا طوفان مچایا تھا، پیٹریوٹ میزائلز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور پتہ نہیں، آئرن ڈوم ہے، کہتے تھے کہ ایسا ہم نے گنبد بنایا، لوہے کا گنبد ہے، اس کے اوپر کوئی میزائل نہیں آ سکتا. بھائی تم اپنا گھر نہیں بچا سکے، تم دوسروں کو کیا بچاؤ گے؟ تو اب جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ یہ کہ اب یہ سپر پاور نہیں ہے، ان کی تمام ٹیکنالوجی کی باتیں سب کی سب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. عزیزان محترم میں کہہ رہا ہوں یہ یہ جو دور ہے نا یہ بڑا خوبصورت دور ہے. دیکھو کس حساب سے ہمارے دوست احباب ایک دوسرے سے ملتے تھے, کبھی ہم سے بھی مثلا ملتے تھے تو ہم سے ایک بات کہتے تھے, آپ کی بات ساری صحیح ہے کہ ایرانیوں میں دین ہے ایمان ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس, ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے. اچھا کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے؟ ہر طرح کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ایٹامک ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اسپیس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ویپنز ان کے پاس اچھے ہیں. وہ کہاں ہیں وہ دوست احباب ہمارے؟ کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے؟ یہ لوگ ہمارے دماغوں سے کھیل رہے ہیں. یہ جتنی جنگ ہو رہی ہے اس کی فزیکل جنگ شاید آدھی بھی نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو جنگ ہوتی ہے وہ کس بات کے اوپر ہوتی ہے؟ نفسیات کی جنگ ہوتی ہے. امریکہ نفسیات کی جنگ کھیلتا ہے. ان شہادتوں نے اور ان کے بعد کے واقعات نے جو بہت اچھا کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کی نفسیات کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے. امریکہ کہتا ہے ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے ہم دنیا کے سارے میزائل کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. کہاں ہے وہ ٹیکنالوجی؟ کب سے یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس دعویٰ کر رہے ہیں؟ 1990 سے, 30 سال سے. کہاں ہے بھائی وہ ٹیکنالوجی؟ اور اب جناب علی یہ سعودیز ہمارے پاس ہیں, یہ دوسرے عرب ممالک ہمارے پاس ہیں, یہ بلینز آف ڈالرز امریکہ کو دے رہے تھے. کس بات کا دے رہے تھے؟ ان کو بچائیں گے. اب جو عقل مندی کا تقاضا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ عربوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, عربوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی امریکنز کے ذریعے سے کوئی ڈیفنس نہیں کیا جا سکتا. اگر ڈیفنس نہیں کیا جا سکتا تو اس کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کر رہے جس نے کبھی بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کی بات نہیں کی ہے؟ ایرانی الحمدللہ رب العالمین, ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اس سے قطع نظر کے دین میں کہاں پر ہیں, کتنی جگہ کے اوپر ہیں, ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اندر حوصلے والے ہیں, اندر ہمت والے ہیں. کیا مطلب حوصلہ ہمت؟ بہت آسان کام تھا کہ یہ اٹھتے اور اپنے چار میزائل کویت پہ مار دیتے. کیوں؟ کیونکہ کویت میں امریکن بیس انوالو ہوئی تھی. یہ کام کرتے کہ کچھ اس طرح سے مارتے کہ چھوٹے چھوٹے عرب ممالک تہس ہو جاتے, خاتمہ ہو جاتا ان سب کا. انہوں نے نہیں کیا یہ کام. کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے عربوں کو میسج دیا ہے کہ ہم تم سے دشمنی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یقین مانیے یہ میزائلز اتنے پریسائسلی اپنے پوائنٹس پہ جا کے گرے ہیں کہ تقریباً سارے انالسٹ ایک بات جانتے ہیں, اگر ایرانی امریکنز کا خون بہانا چاہتے تو اس حملے میں 400-500 بندے امریکہ کے مرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اگر ان کو خون بہانا ہوتا. انہوں نے اس حملے میں خون نہیں بہایا ان کا. اے اگر خون بہا بھی ہے تو بہت کم بہا ہے. مقام خود کہتے ہیں کہ 80 کے قریب لوگ ان کے مرے ہیں. امریکنز کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں مرا. چلو خب نہیں مرا تو بہت ہی اچھا ہوا, لیکن بہرحال بندے مرے. لیکن اگر یہ چاہتے کہ ان کا خون بہے تو میں بتا رہا ہوں یہ کئی 100 کے اندر آرام سے بہ سکتا تھا, لیکن ایرانی نہیں کرنا چاہ رہے. ایرانی الحمدللہ بہت اچھی پلاننگ کے اوپر آگے بڑھے. انہوں نے ان کو سمجھایا, دنیا کے سامنے مارکے کو کلیئر کیا, اور اس کے بعد انتظار کیا کہ اب یہ کیا حرکت انجام دیں گے. البتہ یہاں پہ بہت ساری کہانیاں اور چلتی رہیں گی. یہ جنگ کیا یہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی, یہاں پہ ختم نہیں ہونے والی. ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں چھوٹا سا عرض کر دوں, جب ایرانیوں نے جواب نہیں دیا تھا تو ایک بہت بڑا ڈسکشن تھا کہ ایرانی اب کیا جواب دیں گے. جیسا آدمی کہ جو کئی سال سے اس ریجن میں بیٹھا تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ میں کسی بھی ٹائم میں شہید ہو جاؤں گا, کوئی نہیں بنایا ہوگا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو جواب کیا دینا ہے. یہ ناممکن ہے. اللہ ہم سے کہتا ہے, ہم جیسوں سے, کہ بھائی مرنے لگو تو پہلے وصیت نامہ لکھ لینا. چاہیے قاسم سلیمانی جیسا جس کا ہر دن ہر رات پتا ہے دشمن اس کو دیکھ رہا ہے, کسی بھی دن مارنے کی کوشش کرے گا, اس نے کچھ نہیں لکھا ہوگا کہ میں مروں تو اس کے بعد جواب کیسے دینا ہے. نہیں, ابھی انتظار کریں, بس انتظار کریں. جنگ بہت لمبی ہے, یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی. ایک اٹیک ہوا ہے, امریکہ کی سپر پاور ہونے کا خواب ختم ہوا ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انتقام کیا ہونا چاہیے؟ تقریباً سب کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ ہمارا امریکنز کے ساتھ انتقام یہ ہوگا کہ امریکہ کو اس ریجن سے باہر جانا ہے. تو یہ ایک بہت تدریجی جنگ ہوگی, سلو وار ہوگی, یہ اپنے کام کو انجام دے گی, اور اینڈ اس کا انشاءاللہ خدا متعالیٰ نے چاہا تو یہ ہوگا کہ امریکنز کو یہ ریجن چھوڑ کے جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لیولز ہیں. ایک لیول تو یہ ہے کہ ہم جو میں نے دوستوں کے نام پہ ریفر کیا وہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں یہ دیکھیں کہ نظام کے خلاف بولنے کا موقع ملے گا بولیں گے. یہ ہمارے کچھ دوست احباب بھی کام کرتے رہیں گے. کیوں ایسا ہے مجھے نہیں معلوم, شاید کوئی بغض ہے دلوں کے اندر, شاید کوئی ایک کینہ موجود ہے, مجھے نہیں معلوم اس کا ریزن کیا ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ کرتے رہیں گے کہ جہاں موقع ملے گا وہ اس کے خلاف بولنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے لیے کیا ذمہ داری سمجھوں گا؟ میں اپنے لیے ذمہ داری سمجھوں گا کہ بھائی اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ مارکہ ہے جو دنیا کی بہت بڑی تبدیلیوں تک لے کے جائے گا, اگر یہ لوگ اللہ کے بندے تھے, اگر یہ وہ لوگ تھے کہ جو خدا متعال کے پسند کرنے والے بندے تھے, میں اپنے آپ کو اس مارکے سے علیحدہ نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ کل خدا متعال مجھ سے سوال کرے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے عزیز بندے اپنا خون بہاتے رہے, وہ اپنی جانیں دیتے رہے اور تم اپنی زندگیوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں گا وہاں پہ جنگ محاذ کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا, لڑنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں اپنی ڈیوٹی سمجھوں گا کہ میں یہاں سے بیٹھے ہوئے جو کچھ کر سکتا ہوں کم از کم فکری حمایت کے اندر, نظریاتی حمایت کے اندر, اور اس شعور کو بڑھاتے ہوئے کہ بھائی مظلوموں کو ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے ہر صورت میں, میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کم از کم کہ مجھے یہ کرتے رہنا چاہیے. اور خدا سے یہی دعا کروں گا انشاءاللہ, جیسے ابھی مجلس میں بھی کر رہا تھا, کہ خدا ہمیں بیماریوں کی موت نہ دے, خدا ہمیں شہادتوں کی موت دے. انسان کی زندگی میں جو کارنامہ ہے تو اس بندے خدا نے کتنا اچھے طریقے سے دکھایا. کیریکٹر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ شہادت کی آرزو کرتے ہیں, اپنی شہادت کی آرزو تک پہنچتے ہیں. میں آپ کا اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کچھ کوشچنز کریں, اور کوشچنز کے لیے ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ رائٹنگ میں ہوں, یا رائٹنگ میں نہیں ہوں تو یہ برادر کے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیں تاکہ انشاءاللہ وہ کوشچنز جو ہیں وہ ہاں وہ کوشچنز پھر پڑھ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے.
کہ مجھے ایران میں پڑھائی کرنے چلا تو آیا ادھر, کیونکہ ابھی بہت حالت خراب ہے تو پروبیبلٹیز ہیں, یعنی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں, خطرہ ہے خطرہ نہیں ہے.
انہوں نے کوشچن کیا, پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا, انہوں نے کوشچن یہ کیا کہ کسی نے پوچھا کہ میں ایران جانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں, تو مجھے جانا چاہیے وہاں پہ یا نہیں جانا چاہیے, حالات مناسب ہیں اس کے یا نہیں ہیں. تو اب میں مقابلہ تو نہیں کروں گا, لیکن بہرحال میں ایران 84 میں گیا تھا, اور ایران میں 80 سے لے کر 88 تک وہاں پہ جنگ رہی تھی, اور الحمدللہ جس زمانے میں ہم وہاں پہ تھے تو قوم کے اوپر میزائلز بھی برستے تھے, اور ہم اپنی زندگی میں اس بات پہ مطمئن تھے کہ خدا ہمیں اچھی جگہ لے کر آ گیا. البتہ اتنے خوش قسمت نہیں تھے کہ شہید ہوتے, ابھی تک زندہ ہے. لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ بھائی وہاں پر حق اور باطل کا مارکہ ہو رہا ہے, میرے جانے کا چانس ہے, جاؤں یا نہیں جاؤں, تو میں اس کو یہی بولوں گا کہ اگر تمہیں حق اور باطل کے مارکے میں نہیں پھنسنا ہے تو جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. لیکن اگر جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہماری تو آرزو یہ ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کے مارکے میں ہم حق کا ساتھ دیں کسی طریقے سے, تو بھائی ابھی تو جانے کا ٹائم ہے, انسان کو وہاں پہ جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا, میں خوش قسمت ہوا تو شہید ہو جاؤں گا. تو ابھی جو ساری باتیں ہوئیں وہ کیا ہوئی تھیں پھر؟ وہ جو میں مجلس میں کہہ رہا تھا نا کہ ہماری قوم کے نام سے کچھ صفتیں ایسی لگ گئی ہیں جن کا دور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, اور وہ دور کرنے کا ایک راستہ یہی ہے کہ بھائی شہادت ایک منزل ہے, بہت بڑی منزل ہے. آپ ان لوگوں کا شوق دیکھیں, ان لوگ شہید ہونے کے لیے کتنے بےتاب ہو رہے ہیں. یہ ابو مہدی مہندس اور یہ حاج شیخ قاسم سلیمانی, یہ لوگ شہادت کے نام پر تڑپ رہے تھے کہ ہمیں شہید ہونا ہے, تب خدا متعال نے ان کو یہ مقامات دیے. اگر کوئی اس آرزو کے ساتھ نہ ہو تو پھر میں اس کی زندگی کا اثر بہت کم دیکھتا ہوں. تو بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کو اس مارکے میں شرکت کرنی ہے تو ضرور جانا چاہیے, اور آپ کو شرکت نہیں کرنی ہے تو پھر دنیا میں جہاں جانا چاہو چلے جاؤ بھائی, اپنی جان بچاؤ پھر.
اچھا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سنا کہ یوکرین کا وہ پلین گرا, یعنی उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत मीडिया में सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने ही किया है, तो
सही,
आपका राय क्या है इसमें?
इसमें मेरी कोई राय की गुंजाइश नहीं है। ईरान खुद कह रहा है कि हाँ हमने गलती से किया है, उन्होंने खुद अनाउंस किया है आज सुबह से, हम और आप जानते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि हाँ हमारे लोगों ने गलती से इस जहाज़ को गिराया है। और उसके सराउंडिंग, उसका जो एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट क्या था? एनवायरनमेंट ये था कि जब इस जहाज़ को शूट डाउन किया है, उससे पहले ये बात लोगों के दरमियान मौजूद थी कि भाई हमने अमेरिकन बेसिस के ऊपर मिज़ाइल मारे हैं, वो लोग यकीनन जवाब देंगे। ईरानी सिस्टम अमेरिकन्स को इतना बुजदिल कंसीडर नहीं कर रहा था, ईरानी सिस्टम ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिकन्स कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे, लेकिन वो इतने बोधे निकले कि उन बेवकूफ़ों ने उतना भी जवाब नहीं दिया। तो बहरहाल वो लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि ये लोग जवाब देंगे। अलबत्त मैं बताता चलूँ, आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप गेम के सिनेरियोज़ बनाते हैं, एक सिनेरियो में हम ये करेंगे, वो ये करेगा, कितने स्टेप्स तक बाज़ औक़ात आगे लेके जाकर आपको सोचना होता है। तो ये समझ लीजिए कि आज जनवरी 2020 में आपने एक काम किया, तो बाज़ औक़ात आपको 10-10 साल आगे का सोचना होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो अगले 10 साल तक जो होगा वो क्या होगा। तो मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा हम ऐनुल असद पे मारेंगे और इस बेस के ऊपर मारेंगे, अमेरिकन्स क्या करेंगे, इन्होंने क्या करेंगे, इसकी भी 5-5, 10-10 पॉसिबिलिटीज बनाई होंगी। और उन पॉसिबिलिटीज में मसलन एक ये होगा कि वो लोग भी मिसाइल मारेंगे। तो जब ये जहाज हवा में था, उस वक्त से थोड़ी देर पहले एक खबर इन लोगों के दरमियान थी, जो लोग डिफेंस लाइन के ऊपर थे, कि अमेरिकन्स का रिप्लाई इशू हो चुका है। उनके दरमियान एक खबर आई हुई थी कि वहां से मिसाइल फायर हो चुका है। तो जो बंदा यहां पर बैठा हुआ था, डिफेंस के ऊपर बैठा हुआ था, जिसको एंटी एयरक्राफ्ट कह सकते हैं आप, जो कुछ भी कह सकते हैं, या एंटी मिसाइल्स कह सकते हैं, उसके पास 10 सेकेंड्स टाइम था इस बात को जज करने का कि ये जहाज वही मिसाइल है जो अमेरिकन्स ने मारा है या ये जहाज कुछ और है। और इस जगह पर वो एरर करता है और वो समझता है कि नहीं, ये दुश्मन का मिसाइल है, और वो इसको शूट डाउन कर देता है। अच्छा, अब यह है कि ये वाकया जो कुछ भी हुआ, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें कही कि भाई अगर यही होना था तो ये कौन सी इस्लामी हुकूमत है जिसके अंदर बंदे मर गए। तो मैंने उसके जवाब में अर्ज किया था कि भैया अगर ईरानियों ने जानबूझ के गिराया होता, फिर तो यकीनन ये सवाल हो सकता था कि भैया कौन सा इस्लामी निज़ाम है जब आप बंदों को जानबूझ के गिरा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरानियों को इनको गिरा के मिलना क्या है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि ये अमेरिकन्स ने गिराया है तो बात समझ में आती कि ईरानियों ने मसलन गिरा दिया और इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमेरिकन्स के ऊपर, उन्होंने तो इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। इसका मतलब मैं क्या लूँ? इसका मतलब ये है कि इनके साथ एक एरर हुआ है, उस एरर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो कोई ये कह रहा है कि भाई ये तो इनका वीकनेस है। हाँ, वीकनेस है, हम मानते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में क्या होता है? इसके मुकाबले में अमेरिकन्स थे जिन्होंने 290 पैसेंजर्स का एरोप्लेन डेलिब्रेटली गिराया था। ये सबको मालूम है, जब वो लोग इंसानों को रगड़ते हैं, लाखों इंसानों को कत्ल करते हैं, तो अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पे ना टर्न नहीं लाते कि हमने क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं समझता हूँ इन्होंने जो गलती की उसे एक्सेप्ट किया और उस गलती को एक्सेप्ट करने के बाद उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ मोरली इनको बोल्ड होना चाहिए था, और अल्हम्दुलिल्लाह थे, उनको अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। लेकिन हम ये कहेंगे गलतियाँ नहीं होंगी दुनिया के अंदर, चूंकि निज़ाम इस्लामी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन एरर अपनी जगह के ऊपर रहता है, वो गलतियाँ होती हैं, और उस गलती को इनको सही करना चाहिए, वो सही करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इस तरह से देखते हैं।
एक और सवाल है कि अभी आयतुल्ला सिस्तानी जो है, उनका उनकी पोजीशन ये है कि वो दूसरे मुल्कों की इंटरफेरेंस वो कंडेम करते हैं, तो अगर उसके बारे में आप चंद मुकर।
जैसे ये शहादतें वाक़ हुई हैं, आयतुल्ला उज़्मा सिस्तानी ने इन शहीदों की हिमायत के लिए एक बयान जारी किया। जितने भी दोस्त अहबाब बैठे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैं करता नहीं हूं मामूलन, लेकिन आपकी तरफ कैमरा नहीं है, कैमरा इससे इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोगों ने वो मैसेज पढ़ा है जो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी ने इन लोगों की शहादतों पे दिया है? थोड़ा सा हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोगों ने वो मैसेज पढ़ा है जो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी ने इन शहदा की शहादतों पर दिया है? किसी ने पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं पढ़ा। सही है, ये हमारी अवेयरनेस का आलम है। अच्छा, अभी ये जो बातें इन्होंने सवालों में उठाई, ये सबने व्हाट्सएप पे पढ़ी होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिन रिसोर्सेज से आप न्यूज ले रहे हैं, वो काफी हद तक आपको अनअवेयर रखना चाह रहे हैं, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आ पाएगी इस तरह से। اس کا مطلب ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بھائی جن ریسورسز سے آپ نیوز لے رہے ہیں تھوڑا اس کو وائڈ کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اپنے پیغام کے اندر شہدا کی شہادتوں پہ تسلیت بھی پیش کی ہے، حاج قاسم کے جو شخصیت سے فائدے ہوئے نظام کو، عوامی عراقی عوام کو، اور ابو مہدی المہندس کی شخصیت سے جو فائدے ہوئے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو فورن پاورز ہیں وہ ملک سے نکل جائیں، آیا ایرانی اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، چونکہ اگر اس کے اوپر عمل کریں تو ایرانیوں کو بھی جانا ہوگا، تو میں کہوں گا کہ وہ 100% کریں گے، 100% اس کو سپورٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیا ایرانیوں کا یہ ہدف ہے کہ وہ عراق میں بیٹھے؟ کیا وہ عراقیوں سے کمانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ وہ عراقیوں سے کس طریقے سے کمانا چاہیں گے، تو ایرانی کیا چاہیں گے؟ ایرانی یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ جو امریکن سسٹم ہے یہ یہاں سے ختم ہو جائے، اس کو بند کر دیں۔ تو جو وہ یہ چاہیں گے کہ امریکن سسٹم کسی طریقے سے یہاں سے ختم ہو جائے، تو اگر ایسا ہو کہ مثلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی بات پر عمل ہو اور وہ عراقی پارلیمنٹ نے جو تصویب کیا، قانون پاس کیا ہے کہ تمام فورن پاور یہاں سے نکل جائیں، اس پہ عمل ہو، میں سمجھتا ہوں یقیناً ایرانی اس سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے سب فوراً باہر نکل جائیں۔ لیکن اگر امریکہ یہ چاہے کہ ایرانی تو باہر چلے جائیں اور وہ یہاں پہ بیٹھا رہے اور عراق کو لوٹتا رہے، ہاں یہ وہ پسند نہیں کریں گے، یہ وہ قطعاً پسند نہیں کریں گے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی بھی قطعاً پسند نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، امریکہ کے عراق میں بیٹھے رہنے سے عراقیوں کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا عراقیوں کو؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا کرپشن عراق کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان امریکن کمپنیز کا ہے جو امریکن گورنمنٹ کی سپورٹ کے اوپر عراق کے اندر بیٹھی ہوئی۔ اب ان کمپنیز کے نام لو تو آپ تعجب سے دیکھو گے کہ جو جارج بش کی کمپنی ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی کمپنی بیٹھی ہے، اس کی کمپنی بیٹھی ہے، تو عراقیوں کو کیا فائدہ ہوا ان کے بیٹھے رہنے سے؟ ان کا تیل بھی انہی کے ہاتھ میں جاتا ہے، ان کی ریسورسز بھی ان کے ہاتھ میں جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا بیان ہے کہ بھئی فورن پاورز یہاں سے نکل جائیں، یہ بہت بہت اچھا ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے، ساری پاورز وہاں سے جائیں، عراقی اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہر قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، سارے عرب کنٹریز کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ ساری فورن پاورز کو اپنے اپنے ملکوں سے باہر نکالیں، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیں، یہ سب سے بڑا حل ہے اور بالکل اچھا حل ہے یہ، میں سمجھتا ہوں سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
ایک اور سوال ہے کہ شہید قاسم سلیمانی جو ہے، جو اتنے بڑے جنرل ہیں، اس کو اتنا آسان طریقے سے شہید کیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟
میں نے عرض کیا کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ امریکن ڈرونز کے ٹارگٹ میں آئے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ پہلے بھی بہت دفعہ آئے ہوں گے۔ اصل میں یہ جو لوگوں کو نہیں مارا جاتا، اس میں ایلیمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے، پرابلم ایک اور ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ڈیٹرنس کہتے ہیں، اگر ماریں گے تو قیمت دینی پڑے گی، وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں مرتے، ورنہ کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور آپ کو پاکستان کے حالات پتہ تھے، تو جب ہم پاکستان میں رہتے تھے اور وہاں پہ حالات رہ رہے تھے اور وہاں پہ حالات خراب تھے، تو باہر رہنے والا ہر شخص ہم سے کہتا تھا آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی سیکیورٹی بڑھانے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ آنے والے کا تھوڑا سا خرچہ اور بڑھا دو گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ کی مسجد ایک اور چیز، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو مثال کے طور پہ یہ جو ملکوں کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کو مارنا ناممکن ہوتا ہے؟ کیا یہ سب مر سکتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ مارنے کا فائدہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ڈیٹرنس ہوتی ہے، جو بھی مارے گا اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو یہ کہ امریکن سلیمانی کو مار سکتے تھے یا نہیں مار سکتے تھے، پہلے بھی مار سکتے ہوں گے، کیوں نہیں مارا تھا؟ چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ قیمت نہیں دے پائیں گے، اور اب اس تیاری کے بعد تھے، سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور وہ تیاری کیا تھی؟ وہ جو میں نے بتایا، عراق کے اندر انہوں نے ایرانیوں کو دبا لیا تھا اپنے دانش میں، ایران کے اندر انہوں نے عوام کو پبلک کے اگینسٹ اپنی دانش میں کر لیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب رائٹ ٹائم ہم اسٹرائک کریں گے اور ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا، لیکن مس کیلکولیشن ہوئی ان سے، انہوں نے نہیں سمجھا معاملے کو اور وہ بیک فائر ہوا، اور جتنا بھی وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے اس سب کا ان کو لاس اٹھانا پڑ گیا۔
اچھا ایک سوال ایسا ہے سیمیلر سر،
صحیح.
کہ ایرانین ریولیوشن کا ایکچوئل سٹیٹ کیا ہے، اور اگر ایک نیا جنگ ہوا تو کتنے پرسنٹیج وہ پورے ایرانین پاپولیشن میں تیار ہے وہ جنگ کرنے میں؟
ہاں، یہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ایرانی انقلاب کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے، اور اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو کتنی پاپولیشن اس کو تیار ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جتنے باتیں ہم نے کی ہیں اس کے بعد اس کا آنسر ہو چکا ہے، لیکن میں دوبارہ اس کا آنسر دے دیتا ہوں. دشمن کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، ابھی میں نے سوال کے جواب میں کہا، دشمن کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ سسٹم ویک ہے، سسٹم ویک ہے، اسٹرائک کے لیے رائٹ ٹائم ہے. یہ دشمن کی انڈرسٹینڈنگ تھی. جو قاسم سلیمانی کی شہادت نے ثابت کیا وہ یہ کہ یہ سمجھ رہے تھے ویک ہے، یہ ویک نہیں ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اور اسٹرینتھ کی نشانی کیا ہے؟ پبلک کی اپیئرنس، جو پبلک ملینز آف نمبر کے اندر سامنے آئے، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. اگر جنگ ہوگی تو کتنے لوگ ساتھ دیں گے؟ میں اس کا جواب میں یہ کہوں گا، اگر جنگ میں امریکہ کے جیتنے کا چانس 50% بھی ہوتا تو امریکن حملہ کر چکے ہوتے، امریکن حملہ کر چکے ہوتے. اگر انہوں نے حملہ نہیں کیا، انہوں نے جنگ اوائڈ کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے جیتنے کا یہاں پہ چانس نہیں تھا. اور میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ اس پروگرام کے تھرو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایران میں اس بات کی آرزو کر رہے تھے، پہلی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ کاش امریکہ جنگ کر لے. کیوں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے اگر امریکہ نہیں جنگ کرے گا تو کچھ عرصے زندہ رہے گا پھر مرے گا، اور اگر جنگ کرے گا تو فوراً مرے گا، فوراً مرے گا. اور اس کی نشانی میں بتا رہا ہوں، اگر ان کے پاس جیتنے کا کوئی چانس ہوتا یہ لوگ اٹیک کر چکے ہوتے، اور یہ اپنی دانش میں ایران کو ختم کر چکے ہوتے. یہ جو جنگ نہیں ہوئی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں، ایرانی اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے، ورنہ یہ حملے ہو چکے ہوتے سارے.
اچھا، جو ایران اور یو ایس اے کے بیچ میں ابھی جو ایکچوئل سچویشن ہے، اس میں رشیا کا پوزیشن کیا ہے؟
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی یہ جو رشیا کا رول ہے، یہ رول کیا ہے یہاں پر؟ تو ہم دو طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم یہ سوچیں کہ رشیا ایک ایسا دوست ہے جو قابل اعتماد ہے اور اس کے اوپر سارا اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو میں کہوں گا جب تک کسی کے پیچھے خدا نہ ہو یہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کے پیچھے خدا ہو، یعنی وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہو، تو اس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں اس کے اوپر سارا اعتماد کروں گا. رشیا خدا کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، رشیا اپنے لیے کام کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا کہ اگر اس نے کبھی اپنا موقع نکالنے چاہا تو یہ آپ کو بھی بیچ دے گا، یہ آپ کو بھی بیچ دے گا. ہاں، ابھی رشینز کو ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ اگر ان کو امریکن سے لڑنا ہے تو ان کو مقاومت کا ساتھ دینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی اور آج کے بعد سے کافی عرصے تک رشینز مقاومت کا ساتھ دیں گے، وہ ایرانیوں کا اور حزب اللہ کا ساتھ دیں گے، شام کا ساتھ دیں گے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو اینٹی امریکن کسی بلاک کو لیڈ کرنا ہے یا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو ان کو اسی بلاک کا ساتھ دینا پڑے گا. چائنا بھی، میرا اپنے خیال ہے، جو میری ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ کہ چائنا کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس کو اگر اینٹی امریکن بلاک کا لیڈ کرنا ہے یا پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، یعنی رشینز کے ساتھ اور ایرانیوں کے ساتھ. تو میرا اپنے خیال ہے کہ فی الحال کم از کم یہ الائنس اسٹرانگ الائنس ہے، ابھی رشینز کوئی غداری نہیں کریں گے، ابھی ان کی نیڈ ہے کہ ان کو مقاومت کا ساتھ دینا ہوگا. فی الحال وہ قابل اعتماد رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے بھائی یہ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا.
اچھا، ایک اور سوال ہے کہ آیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کے، یعنی ہم ورلڈ جا رہے ہیں؟
میرا اپنے خیال ہے، انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، تو مثال کے طور پر جب تک ایرانیوں نے جواب نہیں دیا تھا تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے بھائی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے. جب ایرانیوں نے جواب دے دیا تو اس کے بعد ایک دن تک، تو جب تک ٹرمپ نے اب تقریر نہیں کی تھی، لوگ کہہ رہے تھے شاید تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے. بھائی وار کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں، اگر ورلڈ وار ہونی ہوتی ہے تو ہمیں دو پارٹیز چاہیے ہوتی ہیں جن کی طاقت اتنی ہو کہ وہ لمبی مدت کی جنگ لڑ سکیں. اگر آپ نے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی تو اس میں ایک طرف کچھ ملک تھے، دوسری طرف کچھ ملک تھے، دونوں ملک کئی سال جنگ لڑ سکتے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ایک طرف کچھ ملک، ایک طرف کچھ ملک، اور دونوں ملک 6 سال تک جنگ لڑ سکے تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تھرڈ ورلڈ وار ہونی ہے تو وہ دو طرف کون سی ہیں جو کئی سال جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کون سی پارٹی ہے وہ؟ امریکہ ہے کیا وہ کئی سال جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو میں آپ سکون سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سال بھی جنگ نہیں لڑ سکتے، ایک سال بھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس سینس میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے والی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دو پارٹیز نہیں ہیں ایسی کہ جو کئی سال تک جنگ لڑ سکتی ہوں۔ ہاں اگر کوئی نئے بلاکس بن جائیں، کوئی نئے الائنس بن جائیں، ہاں پھر اس وقت سوچنا پڑے گا، لیکن کرنٹ سینیریو کے اندر ہم یہ سوچیں ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف مثلاً ایران اور رشینز وغیرہ ہیں، اور امریکہ کئی سال تک اس بلاک سے لڑ سکتا ہے؟ امپاسبل، امریکہ یہ جنگ کئی سال تک نہیں لڑ سکتا۔ اس کا مطلب ہے تھرڈ ورلڈ وار اس سینس میں نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس، آیا تھرڈ ورلڈ وار کو کنونشنل وار کے اندر ہونا ہے یا اس کا اسٹائل کچھ اور ہوگا؟ ہاں یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے۔ شاید، میرا اپنے خیال ہے، شاید ہم لوگ تھرڈ ورلڈ وار کے اندر ہی رہ رہے ہیں اس وقت، اسٹائل ڈفرینٹ ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے اگر ہم یہ سوچیں تھرڈ ورلڈ وار یعنی کچھ کنٹریز کا الائنس، کچھ کنٹریز کا الائنس، یہ اس کی بارڈر کراس کرے گا، وہ اس کی بارڈر کراس کرے گا، نہیں، یہ پیٹرن یہاں پہ نہیں ہے۔ اگر یہ پیٹرن نہیں ہے تو جس پیٹرن کے اوپر وار چل رہی ہے تو یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے ایکچولی، میرے اپنے خیال کے اندر۔ تو ہم اس کو موو ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں امریکن بلاک کی شکست بہت تیزی سے نظر آ رہی ہے۔ تو اگر یہ تھرڈ ورلڈ ہے بھی تو یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گی، امریکن بلاک بہت تیزی سے شکست کی طرف جا رہا ہے اور یہ یقیناً ختم ہونے کی طرف جائے گا۔
اچھا، اور سوال ہے کہ اس وار میں، یعنی اس امریکہ اور ایران کے بیچ میں، یوروپین اور انڈین کا بھی سٹیٹس کیا ہو؟
ہاں بہت سارے پلیئرز ہیں جو ایران اور امریکہ کی وار کے درمیان کہیں نہ کہیں بیچ میں کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنیز کیا کر رہے ہیں، یورپینز کیا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مثلا جیسے انہوں نے کہا بھائی انڈینز کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سخت وقت میں کوئی قربانی دے کر ساتھ دے گا، یہ نہیں ہونے والا۔ تو مثلا یورپینز قربانی دیں گے اور ایران کا ساتھ دے دیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ انڈینز قربانی دیں گے اور ساتھ دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اصلی جنگ آپ کو خود لڑنی ہوتی ہے۔ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر لمبی مدت کی طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ مردار کے لاش کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں، چائنیز انتظار کر رہے ہیں، کبھی تو امریکہ ختم ہوگا، جب امریکہ ختم ہوگا تو ہم اونلی پاور ہوں گے۔ یورپینز امریکہ کے نیچے 60-70 سال سے زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کو پتا ہے کہ وہ جو امریکہ ہمیں دبا دبا کے ہمارے اوپر سر پہ چڑھتا تھا، اب اس کا معاملہ اینڈ پر ہے۔ تو یہ لوگ اس کے لاشے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے بینیفٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس لاشے سے کیا نصیب ہونے والا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جرات مند کردار نہیں ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کا کردار ڈرپوکی اور بزدلی کے اوپر مبنی ہے۔ ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آئیں سامنے اور مثال کے طور پر امریکنز کو چیلنج کر لیں، یا مثال کے طور پر اس سے بڑی بات کہوں کہ مثلا حق اور باطل کا ساتھ دیں، نہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو سوال ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھائی یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر معظم کے درمیان کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے؟ اگر یہ کانفلکٹ ہوتا نا تو الحمدللہ رب العالمین جو یہ آخری چند سالوں کے اندر کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، یہ کامیابیاں نصیب نہیں ہونی تھی۔ جب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے حشد الشعبی کا اعلان کیا آئی ایس سے لڑنے کے لیے، اس حشد الشعبی کی مدد کس نے کی تھی؟ کیوں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے حاج قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر پیغام ایشو کیا؟ اگر سید سیستانی کی نظر اس بات کے اوپر تھی کہ کسی فارنر کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو بیان دینا چاہیے تھا کہ ایک فارنر جنرل یہاں پر آ کر مرا ہے، اس کو یہاں پہ نہیں مرنا چاہیے تھا۔ جو سید نے حشد الشعبی بنائی تو اس کے بعد یہ تمام جو قربانیاں دی ہیں ان سب کو سید کی نگرانی میں دیا گیا ہے، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی سید سیستانی اور رہبر معظم کی اوپینین میں ڈفرینس ہے، تو میں جا کے کہوں گا پھر یہ سارے جو لیٹرز ہوئے، جو سید کئی سال سے جنگ لڑی گئی، یہ سب کیا تھا پھر؟ وہ سب کیوں انجام پا رہا تھا؟ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں، مثلا میں اگر یہ کہوں کہ مطلب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی آئے اور وہ کھڑے ہو کر کہیں میں ایران کے ساتھ ہوں، امریکہ کے مخالف ہوں، نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک لیڈر کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لیڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک لیڈر کو پالیسی سٹیٹمنٹ دینے چاہیے، تو ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے کہ فورنرز کو دخالت نہیں دینی چاہیے. جتنی آئی ایس بنی وہ فورنرز کی دخالت کے اوپر بنی تھی, باہر سے پتہ نہیں یورپ سے اور کہاں کہاں سے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو عراق کے اندر لائے اور عراقیوں کی جان و مال کو, عزت و ناموس کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو بالکل مجھے اس میں کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آتا. اچھا اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ مثال کے طور پر عراق کے اوپر جو مثال کے طور پر ایرانیوں نے حملہ کیا وہ نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی یہ جو حشد الشعبی ہے یہ کس کی سپرویژن میں چل رہی ہے؟ یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی سپرویژن میں بنی تھی. اسی حشد الشعبی نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی سپرویژن میں حشد الشعبی ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ اب یہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں کیا؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک لیڈر کی پوزیشن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی لیڈر ہونے کے ناطے لیڈر اسٹیٹمنٹ کس انداز میں دیتا ہے اور اس کا اثر کس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا, یہ جو کردی صدر ہے اس کردی صدر نے ایک موقع کے اوپر قاسم سلیمانی کو کہا کہ قاسم ہمارا شہر آخری رات آئی ایس کے سامنے ہے, اگر تم نے ابھی ہماری مدد نہیں کی تو ہم کل ہماری عزتیں ختم ہو جائیں گی. تو قاسم سلیمانی نے اس کو کہا کہ آج رات تم ڈیفینڈ کر لو, میں ارلی مارننگ تمہارے پاس آ جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ شاید لیٹ ہوگا, تو اس نے کہا تم ایک رات ڈیفینڈ کر لو, نیکسٹ مارننگ میں وہاں پر آؤں گا اور نیکسٹ مارننگ آنے کے بعد پھر میں جو کر سکتا ہوں تمہارے لیے کروں گا. نیکسٹ مارننگ وہ وہاں پہنچتے ہیں, انہوں نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا, اپنے دانش میں جس طریقے سے تبدیل کر سکتے تھے تبدیل کیا, ایوننگ تک آئی ایس ریٹریٹ کر کے چلے گئے تھے. کیا کردی یہ سب بھول گئے ہوں گے؟ کردی نہیں جانتے ان کو کس نے مدد کی تھی؟ جب کردیوں کی لڑکیوں کو غلام بنا کر کنیز بنا کر آئی ایس بازاروں کے اندر بیچ رہے تھے اس وقت یہ گئے تھے الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے. تو یہ میرے اور آپ کے مڈغاسکر اور کہیں اور بیٹھے ہوئے دوست احباب ہیں جو اس طرح دیکھ رہے ہیں, جو وہاں فیلڈ میں بیٹھے ہیں وہ کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں, ان کا دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے. عزیزان محترم میں صرف ایک درخواست کروں گا, اپنے خوابوں سے باہر آ جاؤ, حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہاں پہ ایک مارکا ہے جو اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. اگر ہم اپنی نفرتوں کے تحت چلنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کے اندر ایک خواب لے کر بیٹھے ہوئے ہم اسی سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے, آپ بسم اللہ ضرور رہو خواب کے اندر, لیکن دنیا کچھ اور ہے, دنیا میں الحمدللہ رب العالمین کچھ اور انجام پا رہا ہے.
اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایرانیوں نے جو ہے وہ انہوں نے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہا کہ ہم حائفہ کو بھی ہم وہ کریں گے فائر کریں گے یعنی اٹیک کریں گے, تو حائفہ میں اتنا امپورٹنٹ ہے کیا؟ کیوں حائفہ اور اس کا کوئی ملک نہیں؟
تل ابیب اسرائیل کے دو سب سے امپورٹنٹ شہر ہیں, ایک حائفہ اور تل ابیب ہے. تو اگر مثال کے طور پر جب یہ کہنا چاہیں کہ ہم اسرائیل پہ بھی حملہ کریں گے تو سمبولک ٹرم میں ان دو شہروں کا نام لیا کرتے ہیں کہ بھائی ان دو پہ حملہ کریں گے. البتہ ایک بات میں بالکل کلیئرلی بتا دوں, وہ یہ کہ ان لوگوں نے رہبر معظم وغیرہ نے کئی دفعہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم سویلینز کی جان نہیں لینا چاہتے. تو سسٹم نے کئی دفعہ یہ میسج دیا ہے, حتی حزب اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر ہم امریکن شہریوں کی بات کرو تو ہم امریکن سویلین سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم ان کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہتے. لیکن اگر اسرائیل یہ کوشش کرے کہ وہ مسلسل سازشیں کرتا رہے اور مسلسل اس طریقے سے ہمارے انسانوں کی جان بہاتا رہے تو پھر اس کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک اور ڈسکشن بھی ہے مجھے کہ اسرائیل کے اندر جو آ کر رہے ہیں آیا وہ متجاوز ہیں یا متجاوز نہیں ہیں؟ جو واشنگٹن کے اندر رہ رہے ہیں جو نیو یارک کے اندر رہ رہے ہیں وہ متجاوز نہیں ہیں, لیکن اگر میں کسی کے گھر پہ جاؤں اس کو باہر نکال کر خود بیٹھ جاؤں اور میں کہوں میں میرے گھر میں ہوں میرے آپ میرے گھر پہ حملہ نہیں کریں, نہیں پھر میں متجاوز ہوں, میں نے تجاوز کیا ہے اور پھر مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اسرائیل کی حیثیت یہ ہے, اس نے عربوں کو وہاں سے نکالا ہے, تجاوز کیا ہے, قبضہ کیا ہے, اس خاطر اس کے اوپر حملہ کرنا صحیح ہوگا. اچھا اس لاجک کے اندر اس سسٹم کے اندر
دو تین لوگ ایک ہی سوال کیا ہے. ہاں تو اب یہ یو ایس اے اور ایران کا جو وار ہے اس میں پاکستان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے؟
ہاں وہی جو مسئلہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم باطل کو باطل کہیں اور حق کو حق کہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کی حکومت کی بھی یہی پوزیشن ہے, پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھائی ایک طرف سے امریکہ ایک طرف سے ایران ہے, کوئی بھی صحیح ہو کوئی بھی غلط ہو ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ تم نہیں بھی آؤ گے تو تم لائے جاؤ گے اور تمہیں اس باطل کی وجہ سے جو اب تک نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ کم نہیں ہے. پاکستانی حکومت کے ساتھ جو بہت بڑی ایک مشکل ہے، پاکستانی حکومت ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ سعودی عرب پر اعتماد کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، امریکنز پہ اعتماد کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہوگا، پاکستانی حکومت کے اندر ابھی تک یہ طاقت نہیں آئی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں آئی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستانی حکومت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گی کہ بھائی اب امریکہ سے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے، اب امریکہ پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ وقت جلدی آ جائے تاکہ پاکستان اس بیچ کی صورتحال سے نکلے اور اس کا ساتھ دے دے جو حق کی طرف کام کر رہا ہے۔ ابھی جو ملیشیا کے اندر کانفرنس ہوئی اور پاکستانی نہیں گئے، وہ خود اس ویکنس کا اظہار تھا کہ اگر پاکستان اس ویکنس میں نہ ہوتا تو اس کو اس کانفرنس میں جانا چاہیے تھا، وہاں جا کر اس پارٹی کا ساتھ دے دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ پرابلم وہی ہے، وہی سعودیوں کا اور امریکنز کا پریشر ہے، اور پاکستانی اس پریشر کے اندر بار بار آ کر دب جاتے ہیں جبکہ کچھ نصیب بھی نہیں ہوا ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر پاکستان نے صرف 1990 سے اب تک لاس اٹھایا ہے اس امریکن وار کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے پر۔
آخری سوال، اب جو ہم حالات ابھی دیکھتے ہیں وہ ایران اور یو ایس اے کا، تو اس میں ظہور امام سے کوئی لنک ہے اور آیا ایک یعنی نشانی ہے اس کے؟
ہاں، سوال انہوں نے کیا کہ یہ جو آخری حالات ہیں کیا اس میں ظہور امام سے کوئی نشانی ہے؟ اچھا، ہم عوام کا، ہم لوگوں کا بہت آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شہید ہوتا ہے ہم کسی نشانی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ظہور کی فلاں نشانی پوری ہو گئی۔ وہ مدینے میں ایک بچہ شہید کر دیا گیا تھا تو کسی نے کہا یہ وہ نفس زکیہ تھا، یا مثلاً ابھی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ظہور امام کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ خاموشی سے ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے، نہیں، ظہور امام علنی ہونے والی ہے، اور یہ کوئی ایسی نشانیاں بھی نہیں ہوں گی جس کو کچھ لوگ سمجھ پائیں گے کچھ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہاں، ایک بات مجھے پتا ہے، یہ چانس ہے کہ میں اور آپ اگر حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینے کی طاقت نہ رکھے ہوں تو کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہے گی اور ہم نہیں ہلیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو مشکل یہ نہیں ہے کہ کون سی نشانی کہاں کیا اشارہ کر رہی ہے، مشکل یہ ہے کہ جس حق کو ہم پہچان لیتے ہیں اس حق کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نہ کرے ہماری عادت یہ ہے کہ حق اور باطل میں ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر نشانی نہیں، خود امام بھی تشریف لے آئیں گے، تو نعوذ باللہ تعالی ہم کچھ اور تعویل بنا کے بیٹھ جائیں گے، نعوذ باللہ تعالی، کہ اس خاطر ہمیں ساتھ نہیں دینا۔ تو اگر کسی کو واقعاً تیاری کرنی ہے، واقعاً وہ کیئرفل ہے کہ امام کا میں ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو بھائی تھوڑا اپنی عادت ڈالو کہ اگر ایک چیز حق ہے تو اسے حق بولو، کوئی چیز باطل ہے تو اسے باطل بولو، اور تھوڑا بہت قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں پھر اس کے اندر۔